الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبيك الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ عز و جل, آج احکام تجارت نہیں ہے لیکن سلسلہ ہے اور سلسلہ ہے امام الاولیاء. انشاءاللہ عزوجل حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے اور آپ کے اوصاف کے تناظر میں اس سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے. درود پاک کی فضیلت شامل کرتا ہوں اور پھر بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. کچھ سوالات میرے پاس بھی ہیں, کچھ آپ کی بھی کالز وغیرہ ہوں گی, انشاءاللہ شامل کرتے رہیں گے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے, جو ہر روز 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں یہاں تک کہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بلا تاخیر سوالات کی طرف بڑھوں گا. مفتی صاحب, سب سے پہلی بات یہ کہ ولی, ولایت اور غوث کے معنی کیا ہیں, کیونکہ ہم سنتے ہیں غوث آدم ولی ہیں اور پھر مقام ولایت ہے, تو اس کے حقیقی اور صحیح معنی ہیں کیا؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بغداد مولا کی مجھے گیارہویں شریف یاد آ رہی ہے.
اچھا, جب آپ وہاں پہ
بالکل بڑی رات کو وہاں عید کا سماں ہوتا ہے مزار پر انوار پر,
ٹھیک,
اور یعنی جو غوث پاک رضی اللہ عنہ کی مسجد ہے وہ جگمگا رہی ہوتی ہے,
ٹھیک,
اور دنیا بھر سے زائرین آئے ہوتے ہیں مختلف جگہوں سے, ہر ایک اپنے اپنے انداز میں یاد منا رہا ہوتا ہے,
ٹھیک,
اور ایک منظر تو مجھے کبھی نہیں بھولے گا.
جی,
عراق کا ایک علاقہ ہے کردستان,
ٹھیک ہے,
وہاں کا ایک قافلہ میں نے آتے ہوئے دیکھا, اور جیسے ہی وہ قافلہ گیٹ میں داخل ہوا ہے,
جی,
ایک خاص ان کا انداز تھا, اس انداز پر انہوں نے چلنا شروع کر دیا. کیفیت ہی الگ ہے,
ٹھیک,
سین کے آتے میں اس انداز پر وہ داخل ہوئے کہ ہم غوث پاک دردنوں کے دربار میں داخل ہو گئے ہیں. آپ نے جو سوال کیا کہ ولی کسے کہتے ہیں, ولایت کسے کہتے ہیں, غوث کا کیا معنی ہے, لفظ ولی تو قرآن پاک سے مستفاد ہے,
ٹھیک, قرآن پاک سے نکالا گیا.
قرآن پاک میں کہا گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون,
ٹھیک ہے,
کہ جو اولیاء ہیں, ولی کی جمع ہے اولیاء,
ٹھیک ہے,
کہ جو اولیاء ہیں نہ انہیں کوئی رنج ہے نہ کوئی خوف ہوگا قیامت کے دن, اللہ تعالیٰ انہیں امان میں رکھے گا. جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوں گے, مقرب ہوں گے, ولی ہوں گے, اولیاء ہوں گے. اولیاء جمع ہے, ولی اس کا واحد ہے,
ٹھیک,
اس کا معنی تو ہے دوست, مددگار, لیکن اصطلاحی الفاظ میں اس سے مراد ہے
جی
وہ بندہ کہ جو اللہ کا دوست ہو, جسے اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لے,
ٹھیک ہے.
اور اللہ تعالیٰ اپنا دوست کسی کو کیوں بناتا ہے, اس میں کوئی اور عمل نہیں, اللہ تعالیٰ کا فضل ہی شامل حال ہوتا ہے,
ٹھیک, اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنا,
جسے چاہتا ہے اپنا خاص قرب عطا فرماتا ہے,
ٹھیک ہے,
پھر اسے خاص طاقت عطا فرماتا ہے,
ٹھیک.
ایک حدیث پاک ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں.
سبحان اللہ,
جب میں اسے اپنا محبوب بناتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اور مراد اس سے یہ ہے کہ میں اس کے کانوں میں وہ قوت پیدا کر دیتا ہوں کہ جس سے یہ دور و نزدیک کے جو سننے والے تکلفات ہیں ختم ہو جاتے ہیں.
نور الہی گویا کہ اس کے کانوں میں آ جاتا ہے,
نور الہی آ جاتا ہے. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو یوں یعنی اللہ تعالیٰ ان اعضاء کے اندر قوت اور طاقت عطا فرما دیتا ہے. تو جب بندہ ولایت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے تو پھر وہ عام بندہ نہیں رہتا,
ٹھیک,
دو اعتبار سے خاص بن جاتا ہے, کم از کم دو اعتبار سے,
ٹھیک ہے.
ایک اس اعتبار سے کہ اسے وہ معرفت کے اور علوم کے خزانے حاصل ہوتے ہیں کہ دیگر افراد کو دن رات محنت کر کے پوری زندگی حاصل نہیں ہو سکتے,
یعنی جو کوشش کر رہا ہوں انہیں حاصل نہیں ہوتا, اللہ کے ولی کو حاصل ہوتا,
خاص مقام ملتا ہے اسے,
ٹھیک ہے.
یعنی مقرب ہونے کا یہ تو فائدہ ہوتا ہے کہ مقرب رازدار ہوتا ہے,
ٹھیک ہے,
مقرب سے وہ باتیں ہوتی ہیں, وہ پردے اٹھتے ہیں اس کے سامنے کہ جو کسی اور کے سامنے نہیں اٹھتے,
ٹھیک.
تو علوم اور عرفان, اللہ تعالیٰ کی پہچان جتنی ولی کو ہوتی ہے غیر ولی کو نہیں ہوتی,
ٹھیک.
دوسرا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو مختلف کرامات سے نوازتا ہے,
ٹھیک,
مختلف ایسی خلاف عادات باتیں اس سے ظاہر ہوتی ہیں
جی
کہ جو عام بندوں سے ظاہر نہیں ہو سکتی.
صحیح.
تو ولی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خاص مقرر فرد کو.
ٹھیک ہے.
دوسرا آپ نے لفظ استعمال کیا ولایت.
جی
لفظ ولایت کے تو بہت سارے معنی ہیں. لفظ ولایت کے ایک اور مشہور معنی ہے حکمرانی کو بھی ولایت کہتے ہیں.
ٹھیک ہے.
اس لیے کہتے ہیں کہ ولایت صغرا ولایت کبرا.
ٹھیک ہے.
کہ جو ولایت کا تصور ہے یہ پورا ہے کہ جناب امیر المومنین جو ہوگا
جی
وہ جو ولایت کبرا پہ اگر فائز ہوگا تو اس کا کرشی ہونا ضروری ہے اور
شرائط
سب کی سب چیزیں وہ ایک الگ چیز ہے.
ٹھیک.
یہاں ولایت ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ مستر ہے ولی کے لیے.
ٹھیک ہے.
یعنی ولی کی جگہ دوسرا مترادف لفظ استعمال ہوتا ہے ولایت.
ٹھیک.
صفت کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو ولایت سے سرفراز فرماتا ہے
جی
جس یعنی کسی کو اپنا ولی بناتا ہے.
جی
تیسرا لفظ ہے غوث.
جی
تو آپ نے پوچھا
جی
غوث جو ہے اولیاء کے مرتبے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنہیں قرب خاص عطا فرمایا علوم اور معرفت کے خزانے ان پر کھولے اپنا ولی مقرر کیا اب ان اولیاء کے مرتبے ہیں.
صحیح.
یعنی انبیاء علیہ السلام میں بھی تو مرتبے ہیں نا.
جی بالکل.
سب سے افضل ہیں اولو العزم.
ٹھیک.
اولو العزم جو انبیاء ہیں سب سے افضل ہیں
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد.
نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور سب سے بڑھ کر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہیں. تو اولیاء اکرام کے بھی درجے ہیں.
صحیح.
یعنی ایک درجہ تو ان کا یہ ہے ایک درجے میں تو یہ سارے مخلوق سے نیچے ہیں.
صحیح.
یعنی نبوت سب سے فائق ہے.
جی
نبی ہونا ایک ایسا منصب ہے کہ اس پر کوئی فضیلت نہیں لے کے جا سکتا.
ٹھیک ہے. کوئی غیر نبی جو ہے وہ اس سے افضل نہیں ہو سکتا.
نہیں ہو سکتا.
ٹھیک.
دوسرا درجہ کیا ہے کہ صحابیت کا جو مرتبہ ہے
جی
وہ ولایت کے مرتبے سے ہمیشہ اوپر رہے گا.
ٹھیک.
کوئی بھی اللہ کا ولی ایسا نہیں ہوگا کہ جو صحابیت کے مرتبے سے بڑھ جائے. اس کا مقام اس کا درجہ اور اس کی جو شان ہے وہ تمام کے تمام لوگوں پر فائق ہے.
ٹھیک.
اس کے بعد درجہ ہے اولیاء اللہ کا.
ٹھیک ہے.
اب اولیاء اللہ یعنی مخلوق جو ہیں مخلوق کے اندر صالحین بھی نیک لوگ ہیں صالحین کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں شہدا بھی ہیں لیکن ایک کیٹیگری اور ایک گروہ ہوا ہے جو اللہ کے اولیاء کا ہے.
ٹھیک.
ہر دور کے اندر ہر خطے کے اندر یہ اولیاء کرام موجود ہوتے ہیں. یہ موجود ہوتے ہیں تو ان کی برکتیں زمانے کو ملتی ہیں.
ٹھیک.
ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک شام کے اندر 40 ابدال ہوں گے ان میں سے جب بھی کوئی ایک ابدال دنیا سے چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو مقرر کر دیتا ہے.
ٹھیک.
اس لیے اسے ابدال کہا گیا. بدلی ہوتی رہتی ہے.
ٹھیک.
40 سے فگر کم نہیں ہوتا.
صحیح.
فرمایا ان کی وجہ سے بارش ہوتی ہے.
اللہ.
ان کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. ان کی وجہ سے تم پر دشمنوں کے مقابلے میں فتح دی جاتی ہے.
اللہ اکبر. یہ برکت والے لوگ ہیں.
برکت والے لوگ ہیں. تو اولیاء کی ایک کیٹیگری سے ابدال کہتے ہیں.
صحیح.
ایک کیٹیگری اسے اوتار کہتے ہیں.
ٹھیک.
ایک کیٹیگری اسے کتب کہتے ہیں جمع اس کی اقطاب ہے.
ٹھیک.
اور ایک کیٹیگری ہے جسے غوث کہتے ہیں.
ٹھیک.
غوث جو ہے اپنے زمانے کے اولیاء کا سردار ہوتا ہے.
ٹھیک.
کتب جو ہے وہ اپنے خطے کے لوگوں خطے میں جو اولیاء ہوتے ہیں ان کا سردار ہوتا ہے.
ٹھیک.
اور بہت نامی گرامی بزرگان دین گزرے ہیں جو اپنے اپنے زمانے کے بڑے کتب رہے ہیں.
ٹھیک ہے.
اکابر کتب میں شمار ہوتے ہیں. جیسے مصر کے اندر اگر آپ جائیں تو دو ہستیاں ایسی ہیں جو بڑی مشہور ہیں. ایک امام شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ.
جی.
امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ.
جی.
مصر کے ایک ویرانے کے اندر ان کا مزار ہے. بالکل ویرانے کے اندر. یعنی کوئی 30 سال پہلے تک تو وہاں کوئی سڑک بھی نہیں جاتی تھی.
اللہ
حج کے لیے جا رہے تھے ایک مرتبہ وہی راستے میں انتقال ہوا. یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے کتب تھے. اسی طریقے سے اہل عرب کے ہاں ایک اور شخصیت بڑی معروف ہے. ان کا نام ہے امام بدوی. امام احمد بدوی.
ٹھیک.
آپ نے ایک بارشت میں سنا ہوگا کوئی لقطے کے اندر کوئی چیز گم ہو جائے لقطے کے باب میں کوئی چیز گم ہو جائے تو یوں وظیفہ پڑا جائے تو امام بدوی کو وہاں خطاب کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے پاک و ہند کے اندر اگر دیکھا جائے تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور داتا گنج بخش حجوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور پھر اچ شریف کے اندر اللہ اکبر مدینہ تو لولیا ہے اچ شریف تو پاکستان کا جو شہر ہے ملتان کے پاس جو ہے اچ شریف اس کے اندر حضور جلال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ پاک و ہند کے اندر اتنے بھی بخاری پائے جاتے ہیں
جی
سادات بخاری ان سب کے آبا و اجداد کا نسب ان پر لوٹتا ہے.
ابھی آپ پچھلے دنوں غالباً گئے.
میں پچھلے دنوں گیا تھا. میں ایک مرتبہ ملاقات ہوئی کیرلا شریف سے، کچھ علماء آئے ہوئے تھے، ہندی تھے، تو ان میں سے کہنے لگے کہ جی میرے جو جد امجد ہیں ان کا مزار ماؤد شریف میں. کہاں کیرلا اور کہاں ماؤد شریف.
ٹھیک ہے.
اسی طریقے سے اس خطے کے اندر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد
جی
سب سے پہلے آئی ہے
جی
وہ بھی اوچ شریف میں ہی مدفون ہے.
ٹھیک.
ان کا نام بھی عبد القادر ہے. تو یوں ہند کے اندر اور بڑے بڑے بزرگان دین موجود ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں، تو بہت سارے اولیاء اپنے زمانے میں پائے جاتے رہتے ہیں. یہ اولیاء اپنے زمانے میں ان کی ایک منزلت ہوتی ہے، ایک مقام ہوتا ہے، کوئی کتب کے مرتبے پر ہوتا ہے، کوئی اوتار کے مرتبے پر ہوتا ہے، کوئی ابدال کے مرتبے پر ہوتا ہے، لیکن سارے کے سارے جو اولیاء ہیں
جی
حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب تک وہ تشریف نہیں لے آتے تمام کے تمام جو اولیاء ہیں حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی چھتری کے نیچے رہیں گے.
ٹھیک.
آپ کا جو قدم ہے ان سب کی گردنوں پر ہے.
اللہ اکبر.
اور آپ ان کے سردار ہیں. اور فضیلت کے تعلق سے یعنی ہم عرض کر چکے کہ صحابہ اکرام علی مردوان پر تو کوئی فضیلت نہیں لکھا جا سکتا، لیکن بعض وہ مشائخ جو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے اساتذہ میں ہیں یا ان کے اساتذہ کے اساتذہ ہیں، آپ ان سے بھی افضل ہیں.
اللہ اکبر.
اور یہاں تک کہ حضرت مہدی علیہ السلام تشریف نہیں لاتے تمام کے تمام اولیاء کے آپ سردار ہیں، اور آپ کا جو حکم ہے وہ نافذ ہے، آپ کا کہا نافذ ہے. یہ ایک روحانی دنیا ہوتی ہے. ایک حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب میں معراج پر گیا تو مجھے تین طرح کے علوم دیے گئے.
صحیح.
ایک وہ علم کہ جس کے بارے میں مجھے منع کر دیا گیا کہ اس سے کسی کو آگاہ نہ کروں.
ٹھیک.
دوسرا وہ علم جس کے بارے میں مجھے اختیار دیا گیا.
ٹھیک.
اور تیسرا وہ علم جس کے بارے میں مجھے لازم کیا گیا کہ میں اس کو پہنچاؤں.
ٹھیک.
تو آپ نے احکام شریعت کی جو باتیں ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں.
ٹھیک.
علم کا ایک حصہ وہ ہے جس پر آپ کو اختیار دیا گیا.
صحیح.
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر فاروق کو، حضرت عثمان غنی کو اور مجھے
جی
ان باتوں کا بتایا کرتے تھے.
ٹھیک ہے. وہ جو اختیاری تھی،
جو اختیاری تھی. اب وہ جو باتیں ہیں معرفت کی باتیں ہیں یقینی طور پر، اور وہ سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہیں. وہ باتیں جو ہیں وہ معرفت کے خزانے اور اسرار ہیں.
ٹھیک.
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ باتیں مجھ سے ایسی کہیں اگر میں تمہارے سامنے کروں تم لوگ میری گردن اڑا دو،
سنبھال ہی نہیں پاؤ گے،
سنبھال نہیں پاؤ گے. کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جو مستقبل کی پیشن گوئیوں سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ معرفت کی باتیں ہوتی ہیں. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کے شیخ کون ہیں؟ آپ نے کس سے علم حاصل کیا؟
جی
آپ نے علم حاصل کیا ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، انہوں نے ابو الحسن حقاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، انہوں نے ابو الطہ طرطوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، انہوں نے شیخ عبد الواحد سے، انہوں نے امام شبلی سے، انہوں نے امام جنید سے، انہوں نے امام سری سکتی سے، انہوں نے امام معروف کرکی سے، انہوں نے امام رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، انہوں نے امام کاظم سے، انہوں نے امام جعفر سے، انہوں نے امام زین العابدین سے، انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے، اور انہوں نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے.
یہ کڑی چل رہی،
یہ جو کڑی ہے کتنی سلسلہ ذہب ہے
جی، گولڈن چین،
سادات ہی سادات ہیں.
ٹھیک.
اور یہ معرفت کے خزانے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتے ہوئے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے ہیں، اور پھر یہ آپ کا فیضان مزید آگے چلتا ہے. تو اولیاء کرام جو ہیں وہ اپنے فیضان کو بہت سارے طریقوں سے عام کرتے ہیں.
ٹھیک. مفتی ابھی جیسے گفتگو چلی ہے ہماری، ایک شعر پڑھا جاتا ہے فارسی میں، کہا جاتا ہے غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، جیسے آپ نے فرمایا ابھی آپ نے پیچھے گفتگو میں فرمایا تھا کہ غوث جو ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے ولیوں کا امام ہوتا ہے، تو غوث پاک کو جیسے ابھی دوسری گفتگو جو آپ نے فرمایا اس میں فرمایا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے پہلے جتنے بھی اولیاء ہیں چاہے وہ آپ کے اساتذہ ہی ہوں صحابہ کے بعد، تو آپ ان کے سردار ہیں، اس کو کیسے ہم دیکھیں گے؟
دیکھیے وہ میں تو ایک سمجھانے کی بات کی ہے کہ جس طرح بارات کے اندر دولہا جو ہے وہ سب سے نمایاں ہوتا ہے
جی،
تو خیر کوئی فضیلت کی عامل نہیں ہے، اس سے ہزار لوگ بارات میں ہو سکتا ہے اس سے زیادہ افضل موجود ہوں.
ٹھیک ہے. نمایاں
دلہا ہوتا ہے. تو یہاں یعنی جو عام مخلوق ہیں جو صحابہ نہیں ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ ان میں افضل ہیں.
ٹھیک ہے.
اور اسی طریقے سے یعنی کچھ ایسے افراد ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے علاوہ جن کی افضلیت ایک الگ کیٹیگری رکھتی ہے,
ٹھیک ہے,
تابعین تبع تابعین کے قریب,
ٹھیک,
لیکن غوث پاک رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی جو فضیلت ہے یہ ہمیشہ جو ہے نا وہ زمانے پہ چھائی رہتی ہے, اولیاء اللہ ان کے محتاج ہیں.
اور دوسرے سلاسل کے بزرگوں کو مفتی جو ہم دیکھتے ہیں, ایک بات جو میں نے پڑھی شیئر کرنا چاہوں گا, دوسرے سلاسل کو اگر ہم دیکھیں, کیونکہ طریقت کی مختلف سلاسل ہیں, مختلف بزرگوں سے فیضان چلا ہے, تو ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں وہ بھی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مناقب بیان کرتے ہیں, آپ کی شان کو بیان کرتے ہیں اور آپ کے فیضان کو بیان کرتے ہیں.
چشتیہ ہو, سروردیہ ہو, نقشبندیہ ہو, ان تمام کے تمام سلسلوں میں اولیاء اللہ موجود ہیں.
بالکل ایسا ہی,
اور ولایت کے سردار جب غوث پاک ہیں
جی
تو ان کو بھی جو فیضان ہے غوث پاک رضی اللہ عنہ کے واسطے سے مل رہا ہے.
بالکل ایسا, ٹھیک, تو وہ اسی کو بیان کرتے ہیں. مطلب اگلا سوال, کیونکہ ہمارا سلسلے کا دورانیہ کچھ ایسا ہے کہ میں چند وہ سوالات پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو شاید عمومی طور پہ نہیں ہوتے. کالز بھی انشاءاللہ اس سوال کے بعد آپ کی کال بھی لیتا ہوں میں, ہمارے پاس تقریباً 10-12 منٹ ہیں. مطلب غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے کہ ولی کامل ہیں, بلکہ ولیوں کے سردار ہیں, امام الاولیاء ہیں اور محبوب سبحانی ہیں آپ, تو آپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود اتنے بڑے مقام اور مرتبے کے, سارے اولیاء کا سردار ہونے کے, اتنی زیادہ عبادات اور ریاضات, بہت زیادہ نیکیوں کی طرف مائل, تو اتنی کثرت کیوں, ایسا کیوں؟ آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو ذرا سا کچھ جو ہے جناب, یعنی میں سمجھانے کے لیے مدنی چینل کے ناظرین کو اگر کہوں تو نماز کا اگر چھوٹا سا نشان پڑ گیا تو وہ تو پھر زمین پہ باز ہوتے ہیں ایسے بےچارے کہ وہ قدم نہیں رکھ رہے ہوتے, وہ تو اپنے آپ کو بہت کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ بعض اوقات تو یہ بھی نہیں ہوتا.
جو خالی برتن ہے ہمیشہ بجا کرتا ہے,
ٹھیک ہے, آپ نے تو ایک ہی جملے میں,
اس میں کچھ ہوتا نہیں ہے, بجتا ہی ہے وہ,
ٹھیک ہے,
لیکن جو بھرا ہوا برتن ہے وہ بجتا نہیں ہے.
بالکل ایسا ہے,
بلکہ اس کے اندر تو چیزیں ہوتی ہیں.
جی
بات یہ ہے کہ عبادت کس کے لیے کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے. جس طریقے سے ہم کھانا کھاتے ہیں اور نڈھال آدمی کھانا کھائے تو اس میں جان آ جاتی ہے,
جی
عبادت تو ان کی سب سے پہلی خوراک ہے.
اللہ,
یعنی عبادت میں جو مزہ اور جو لذت اور عبادت کے ذریعے جو قوت انہیں ملتی ہے,
ٹھیک,
دنیا کی کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے جو انہیں وہ لذت اور وہ قوت دے سکے.
بڑی پیاری بات ہے.
تو یہ اولیاء اکرام جو ہیں یہ عبادت کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں,
ٹھیک,
اور اللہ تعالیٰ کا قرب کیا ہے؟ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنت میں ایک ایسی جگہ ہے کہ جو ایک فرد کو ملے گی اس کے علاوہ کسی کو نہیں ملے گی,
ٹھیک,
اور میں امید کرتا ہوں وہ مجھے ملے,
ٹھیک,
اس کا نام وسیلہ ہے,
ٹھیک.
فرمایا میرے لیے تم اس وسیلے کی دعا مانگو,
اللہ اکبر,
اور جو یہ دعا مانگے گا اس کے لیے جنت لازم ہو جائے گی.
اللہ,
تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مراتب بڑھنے کی جو دعا ہے,
جی,
نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بارے میں فرما رہے ہیں,
اللہ اکبر, جو سب سے بلند ہے,
سب سے بلند ہے. اور پھر ہم دعا کرتے ہیں نا, اے اللہ ہمارے آقا پر رحمت نازل فرما,
جی, درود پاک جو ہے
دعا کرتے ہیں,
جی,
تو اللہ تعالیٰ کی جو بارگاہ ہے اس بارگاہ میں منزلت, مرتبہ اور درجات, اس میں اضافہ ہوتا رہے گا. اس میں اضافہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ ڈیڈ ہو گیا اور اس سے آگے کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. تو جو اولیاء ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا مزید قرب پانے کے لیے, مزید قرب پانے کے لیے, اس سے زیادہ قرب پانے کے لیے عبادات میں مشغول رہتے ہیں,
ٹھیک,
اور پھر ان کے مختلف حال ہوتے ہیں.
صحیح,
یعنی ایک عرصہ وہ گزرا کہ چلا کشی میں ہی رہا,
ٹھیک,
جنگلات میں نکل گئے,
جی,
بھوکے پیاسے رہے. ایک آپ کی کیفیت وہ تھی کہ آپ نے معاشرت اختیار کی, آپ لوگوں میں آ گئے, بغداد مولا میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا,
جی,
مسجد بھر گئی, عیدگاہ میں چلے گئے, عیدگاہ بھر گئی, میدان میں چلے گئے. یوں ایک وقت ہوتا ہے, یعنی اولیاء اللہ کے بھی درجے ہیں نا, کچھ وہ ہوتے ہیں جو ساری زندگی چھپاتے رہتے اپنے آپ کو,
ٹھیک,
ظاہر ہی نہیں ہوتے,
جی,
کچھ وہ ہوتے ہیں کہ ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ نہیں. یعنی آپ ذرا یہ سوچئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے بڑھ کر لذت کسی کام میں نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
لیکن رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کام بھی کیا,
جی, کاروبار بھی کیا,
کاروبار بھی کیا, آپ نے بہت سارے دنیاوی امور انجام دیے,
ٹھیک ہے,
تو یہ کیوں دیے؟
آپ
حکم تھا اس لیے دیے,
ٹھیک ہے,
حکم تھا اس لیے دیے,
ٹھیک ہے.
بعض اوقات جو ہے وہ علماء نے بعض باتوں کے متعلق لکھا کہ ممکن ہے اس لمحے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توجہ ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہو, آپ مستغرق ہوں, آپ نے اس لیے کسی چیز کا جواب نہیں دیا,
ٹھیک,
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب حکم دیتا ہے کہ اب یہ کرنا ہے تو پھر وہ کر رہے ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے, وہ لازم ہو جاتا,
وہ لازم ہو جاتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ کی جو ذات ہے ان کے اندر مختلف رنگ ملتے ہیں, اور ایک رنگ یہ ہوتا ہے کہ وہ مخلوق خدا کا نفع سوچتے ہیں,
سبحان اللہ,
مخلوق خدا کی بہتری سوچتے ہیں. میں کچھ دن پہلے ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا, ٹھٹا کے حوالے سے کسی بزرگ کا لکھا ہوا تھا
جی,
کہ جناب یہ جب اس خطے میں آئے, کسی اور علاقے سے آئے تھے, تو انہوں نے آ کے دیکھا کہ جو ہاری اور مزارے جو ہیں جی, ان پر بڑا ظلم و ستم ہوتا ہے,
ٹھیک,
تو انہوں نے ایک نظام نافذ کیا کہ جناب ان کو آدھا ملے گا,
صحیح,
کو آدھا ملے گا. اس سے پہلے سندھ کی سرزمین میں ایسا ہوتا ہی نہیں تھا.
اللہ اکبر,
مخلوق خدا کے لیے یہ بھی ایک خدمت ہے,
ٹھیک ہے,
جب انہیں حکم ہوتا ہے کہ اب جو ہے وہ مخلوق جو فیض ملا ہے
جی,
اب اس کی طاقت جو حاصل ہوئی ہے اس کو مخلوق خدا کے لیے استعمال
آگے بڑھاؤ,
آگے بڑھانا ہے. مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا, ایک شخص کو میں بچپن سے جانتا ہوں,
ٹھیک,
اندرون سندھ کی بات ہے, بچپن سے جانتا ہوں, اور میں جانتا ہوں کہ اس کے والد اپنا کیا کام کرتے تھے,
ٹھیک,
پیشہ ان کا کیا تھا,
ٹھیک.
ایک مرتبہ میرے ساتھ بیٹھے ہو
جی,
تو کہنے لگے کہ فلاں علاقے میں ایک بزرگ تھے
جی,
میرے والد صاحب نے کے لیے کچھ سامان بنا کے بھیجا, پتا چلا کہ میں نے بیچا ان کو, بندہ آیا ہوگا, پتا چلا کہ وہ دوبارہ لینے آیا ہے, تو کہا کہ اب تو تم لے کر گئے ہو, تو کہا کہ میں تو فلاں درگاہ سے آیا ہوں اور وہاں جو ہے مجھے اور زیادہ ضرورت ہے اس کی. تو میرے والد صاحب نے کیا کیا کہ پہلے والے پیسے واپس کر دیے اور یہ چیز بھی مفت بنا کر دے دی کہ درگاہ سے آیا تو میں پیسے نہیں لوں گا,
ٹھیک ہے, بزرگوں کا فیض ہے,
فیض ہے. کہا کہ اب وہ تیسری مرتبہ آیا کہ سائی نے کہا ہے کہ بھل ٹھاؤ, سندھی میں بولتے ہیں بھل, یعنی ٹریکٹروں کے پیچھے جو پلیٹیں لگی ہوتی ہیں نا, جو کھیتی باڑی
کام آتی ہے, زمین کو جو وہ کر رہی,
زمین کو اکھیڑتی ہے,
ٹھیک ہے.
تو کہنے لگے میرے والد نے کہا کہ سائی کو بولیں پیسے بھی دو اور دعا بھی کر,
ٹھیک ہے.
تو کہنے لگے پھر وہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کسی نے کہا کہ جی وہ فلاں بندہ آیا, تو ان کو پھر وہی کہا کہ تم یہ بناؤ. وہ کاریگر تھے, ہنر ان کے ہاتھ میں تھا, تو کہنے لگے میں کھڑا ہوا دوبارہ اور مجھے کہا, میں نے دوبارہ وہی کہا کہ صحیح پیسے بھی آپ ہی دو, میرے پاس کہاں اتنے پیسے ہیں,
ٹھیک ہے, غریب آدمی ہوں,
دعا بھی آپ کرو. تو کہنے لگے کہا کہ بنج جاؤ, بس اتنا کہا, جس کی دعا وہاں قبول ہونی ہوتی ہے اس کو یہی کہتے جاؤ,
ٹھیک.
وہ کہنے لگے کہ میرے والد صاحب نے وہ چیز چھ مہینے لگے ان کو بنانے میں, بنا کر دی اور وہاں ایک ذمہ دار آیا ہوا تو اس نے خرید لی, آرڈر آنا شروع ہو گئے, اور اس زمانے میں وہ چیز فرانس سے بن کے آیا کرتی تھی,
ٹھیک ہے,
فرانس سے بن کر آتی تھی, پھر ایک گورنمنٹ سے آئی, اس نے ٹریکٹر بہت زیادہ منگوائے, ہمارے گھر میں پیسے رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی, اس کا یہ بیان ہے,
ٹھیک.
یہ پورا واقعہ سن کے میں غور کرتا رہا کہ کہاں ایک درویش جن کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ان کے کمرے میں لائٹ نہیں جلتی, لکڑی کی چپل پہنتے ہیں, کچی جو نا وہ مٹی کے کمروں میں بنے ہوئے ان کا اجرا ہے, کہاں ایک درویش اور کہاں انہوں نے ایک چھپا ہوا ہیرا تلاش کر لیا, یہ بندہ مخلوق خدا کے یہ کام آ سکتا ہے, اس کو اسی کام پر لگایا ہے.
اللہ,
اب ذرا یہ دیکھیے کہ مخلوق خدا کے لیے بہتری سوچنے اور اس پر نظر رکھنے اور اس سے کام لینے کا جو صوفیاء ہیں, جو دنیا سے قطع تعلق ہیں
جی,
ان کے اندر کتنا ادراک ہے,
ٹھیک.
تو یہ مختلف کام ہوتے ہیں پھر,
یعنی دنیا سے کٹ کے بیٹھے ہوئے لیکن دنیا کی خیر خواہی کی سوچ,
خیر خواہی ان کی بارگاہ میں, آج بھی خیر خواہی ہو رہی ہے, کوئی بھوکا چلا جائے, کوئی پیاسا چلا جائے, ان کی بارگاہ سے کوئی خالی تھوڑی آتا ہے.
بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہے. مفتی, آپ نے ابھی یہ برکات بتائی, میں ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, اب اس کا ایک حصہ کرنا چاہوں گا, کیونکہ کچھ چیزیں تو اس میں آ گئی ہیں کہ ان کی اللہ والوں کی, اولیاء اکرام کی, غوث پاک کی, دیگر اولیاء اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں, ان کی زندگی میں بھی ہوتی ہیں, ان کے انتقال کے بعد بھی ہوتی ہیں, وصال ظاہری کے بعد بھی ہوتی ہیں, اور غوث پاک تو امام الاولیاء ہیں, تو ان سے جو نسبت ہے, ان کا سلسلہ طریقت جو ہے, قادریہ سلسلہ جو ہے, اس میں جب کوئی شخص داخل ہوتا ہے تو اس کو کیا بینیفٹس اور کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ اور ایک بات یہ ہے, لوگ سوچتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ تو پہلے کے دور کی باتیں ہیں, یہ سب کچھ ہوتا تھا, تو آج مجھ جیسے کو فیضان کیسے ملے گا؟
اب پہلے کے دور میں تہذیب تھی, اب تہذیب نہیں ہے, ٹھیک ہے. پہلے کے دور میں خشوع خضوع زیادہ تھا, دینداری زیادہ تھی، اب نہیں ہے. آج کے دور میں تو زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم یہ گیپ ختم کریں. جس وجہ سے گیپ آیا ہے، گیپ کس وجہ سے آیا ہے؟ گیپ بے حیائی کی وجہ سے آیا ہے، بدعمالیوں کی وجہ سے آیا ہے، برے کاموں کی وجہ سے آیا ہے، بد دیانتی کی وجہ سے آیا ہے. اور یہ سب چیزیں کیوں آئی ہیں؟ ہم نے اولیاء اللہ کی تعلیمات چھوڑ دی ہے.
ٹھیک.
یعنی ایک شخص جو ہے وہ تاتا حضور کے بارگاہ میں جاتا رہے، کبھی کشف الماجوب کھول کے نہ دیکھے،
اللہ اکبر،
تو اس کی زندگی کے اندر وہ انقلاب برپا نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے.
کہ وہ جس بات کے دائی بن کر آیا، جس بات کی دعوت دیتے رہے، جس طرف وہ بلانا چاہتے ہیں، وہ اس راستے کی طرف تو آنا ہی آنا ہے.
ان کی تعلیمات کی روح حاصل نہیں ہوگی.
روح حاصل تو کرنی کرنی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے، وہ کیا ایک ایسی چیز ہے جو اولیاء اللہ کا دامن پکڑنے سے نقصان ہو جاتا ہے؟ کس چیز کا نقصان ہوتا ہے؟
ایسی تو کوئی چیز،
ایک چیز تو ایسی ملے نا کہ بھائی اگر ان کا دامن پکڑ لیں گے، ان کی باتوں پہ عمل کریں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا.
ایک ہے نا کہ وہ جو میری خواہش ہے، یعنی میری، ہر کسی کی اپنی ایک خواہش ہوتی ہے کہ ایسی زندگی گزاروں، ایسی زندگی گزاروں، یہ کروں وہ کروں. تو جب اولیاء کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں تو اس میں سے بہت ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں. جیسے اگر کوئی شخص ناموری چاہتا ہے کہ جی میں مشہور ہو جاؤں کسی طریقے سے، تو اہل اللہ جو ہیں یہ تو اس طریقے کی ناموری کو پسند نہیں فرماتے.
دیکھیے ہم کچھ فوائد پر بات کرتے ہیں.
جی.
کہ اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہونے کے فوائد کیا ہیں؟
جی.
سب سے پہلا فائدہ ہے ایمان کی حفاظت.
ٹھیک ہے.
ایمان کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ کہ جب آپ نے اپنا آئیڈیل کسی اللہ تعالیٰ کے ولی کو بنا لیا ہے،
جی،
حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا کوئی ماننے والا ہے،
جی،
کوئی فنکار ہو، کوئی اداکار ہو، کوئی بیروپیا ہو، کوئی نجومی ہو، کوئی کیسا ہی ہو، وہ کسی کی نہیں مانے گا.
جی.
کہے گا کہ نہیں، غوث پاک کی تعلیمات کے یہ خلاف ہے.
ٹھیک ہے.
اس کا ایمان محفوظ رہا.
بالکل.
پھر ایمان کے اندر جو قوت ہے، روحانی قوت،
جی،
اس کا فائدہ ملتا ہے.
ٹھیک.
کہ جب بندہ اچھے لوگوں کی عقیدت اس کے دل میں ہوتی ہے تو پھر اچھائیاں اس کے دل میں آتی ہیں، وہ راستہ کھول دیتا ہے.
صحیح.
ہمارے ہاں کوئی بدلتا ہے اور کوئی نہیں بدلتا، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ ایک اپنے دماغ کا راستہ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے.
صحیح.
اس کے اندر اچھی بات جا ہی نہیں رہی. سمجھانے والا سمجھا رہا ہے، اذان کی آواز اس کے کانوں میں آ رہی ہے، بھلائی کی باتیں اس کے دل میں آ رہی ہیں، لیکن اس نے راستہ بند کیا ہوا ہے.
ٹھیک.
تو جس نے اپنا تعلق اولیاء اللہ سے جوڑا ہے، اس نے اپنا راستہ کھول لیا ہے. اس کے دل کے اندر وہ کھڑکی ہے کہ جس کے اندر سے اچھی باتیں جاتی ہوتی ہیں.
صحیح.
وہ ان باتوں سے متنفر نہیں ہوتا، ان باتوں کو برا نہیں سمجھتا.
ٹھیک ہے. انسیت ہو جاتی ہے.
انسیت ہو جاتی. یہ وہ ہتھیار ہے انسیت، کہ اہل اللہ نے اس ہتھیار کے ذریعے اسلام پھیلایا ہے.
سبحان اللہ.
یعنی پورے معاشرے کو تبدیل کر دیا. اولیاء اللہ کے عقیدت مند ہوتے چلے گئے. یہ کام کرنا ہے، کیوں کرنا ہے؟ اولیاء اللہ نے یہ سکھایا ہمیں.
جس سے محبت ہے وہ جو کہہ رہا ہے وہ پھر کر رہے ہیں.
پہلی جو چیز، پہلا جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ ایمان کی حفاظت ہوتی ہے.
ٹھیک.
دوسرا فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ کہ آج دنیا کے اندر طرح طرح کے فتنے ہیں. کوئی اٹھ کر کیا کہہ رہا ہے، کوئی اٹھ کر کیا کہہ رہا ہے، کوئی اٹھ کر کیا کہہ رہا ہے. جب ہم اس کا علمی شجرہ نسب تلاش کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ باتیں کہاں سے لے کر آئے آپ،
جی،
پتہ چلتا ہے اس کا ابا فلاں ہے، اس کے بعد تو کوئی ہے ہی نہیں باپ.
ٹھیک.
روحانی باپ کوئی بھی نہیں ہے.
صحیح.
اولیاء اللہ کا دامن پکڑنے سے ایک روحانی باپ ملتا ہے.
ٹھیک. ایک وہ جو آپ نے فرمایا تھا پیچھے سلسلۃ الذہب ہے، گولڈن چین ہے، اس سے وابستگی ہو جاتی ہے.
اس سے وابستگی ہو جاتی ہے. یعنی جو دین ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، یہ ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ فلاں سے، فلاں سے، فلاں سے، فلاں.
بالکل. سینہ بسینہ. پھر
سینہ بسینہ ملا ہے، وہ فیضان ملتا ہے. پھر جہاں اولیاء اللہ موجود ہوتے ہیں، یعنی جب وہ زندہ ہوتے ہوں گے ظاہر حیات کے ساتھ، تو ان کے کیا کمالات ہوں گے، کیا برکتیں ہوں گی. لیکن آج بھی وہ جہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، ان کے مزارات دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہوتی ہیں. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ بیٹھ کر عبادت کیا کرتی تھیں،
جی،
حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام نے وہاں دعا کی ہے.
سبحان اللہ.
قرآن پاک میں اس کا تذکرہ موجود ہے.
بابرکت ہو گئی وہ جگہ.
بابرکت جگہ ہو گئی. یعنی اولیاء اللہ کے جہاں وجود موجود ہیں، جہاں ان کی قبریں موجود ہیں، ان کے جو مزارات ہیں، وہاں پر دعا تو اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے،
جی،
لیکن وہاں خاص برکات کا نزول ہوتا ہے.
سبحان اللہ.
امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم کی جو قبر ہے وہ تریاق ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے.
اللہ اکبر. اور خود عمل بھی آپ کا امام اعظم کی مزار شریف،
مزار شریف پر حاضر ہونا. ٹھیک ہے. پورے جو اولیاء امت ہیں وہ مزارات پر حاضر ہوتے رہے ہیں، ایک دوسرے سے برکات لیتے رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ کا دامن تھامنے سے کوئی نقصان تو ہے ہی نہیں.
ٹھیک.
اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ شرک کے قریب جاتا ہے بندہ، بھائی کہاں سے شرک ہو گیا؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ سے ملانے والے ہیں،
ٹھیک ہے، برج ہیں تو گویا کہ
ٹھیک ہے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو ہم نے ان کا دامن پکڑا ہے. جب آپ کو کیمسٹری پڑھنی ہوتی ہے تو آپ اس کے استاد سے رجوع کرتے ہیں، فزکس پڑھنی ہو تو وہاں سے رجوع کرتے ہیں، ہر فیلڈ کے استاد سے آپ سیکھتے ہیں. تو آپ شریعت کی باتیں بغیر استاد کے کیسے سیکھ سکتے ہیں؟
ٹھیک.
تو آپ کو جو سکھا رہا ہے استاد اس کو کس نے سکھایا؟
ٹھیک ہے، اس کو بھی
کبھی کوئی استاد ہوگا.
جی.
پھر ایک استاد وہ ہے کہ جو کتابیں تو پڑھ لیتا ہے لیکن اس کا علم اسے تکبر میں ڈال رکھتا ہے.
اللہ اکبر.
میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جہاں علم ہو اور معرفت نہ ہو وہاں تکبر ہوتا ہے.
اللہ اکبر.
تو جو اولیاء اکرام جو ہیں یہ کردار سازی کرتے ہیں.
ٹھیک.
یہ علم سے جو خمار چڑھتا ہے دل میں تکبر کا اور علو اور بلندی کا کہ میں سب کچھ ہوں، مجھے یہ پتا ہے وہ نہیں پتا، یہ بندے کو جھکاتے ہیں.
ٹھیک. اللہ کی بارگاہ،
اللہ کی، یہ بندے کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے ہی ہیں.
جی.
یہ اس کو لوگوں کے سامنے بھی جھکاتے ہیں.
ٹھیک.
عاجزی اختیار کر، تواضع اختیار کر، ان کی جو تربیت ہے، ان کی جو باتیں ہیں، ان کے جو اسباق ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کی جو بھی کتابیں ہیں وہ پڑھیے آپ. ان کی جو سیرت ہے اس کے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بندے کے اندر عز داخل ہوتا ہے، ان کا سایہ داخل ہوتی ہے. بندہ یہ سوچتا ہے کہ جناب اتنے بڑے بڑے نام، اتنی سادگی، معاف کرنا، حسن اخلاق اور اچھی اچھی باتیں، اپنے ہاتھ سے کمانا.
جی.
یہ جو آج ایک لوگوں میں مشہور ہے کہ جناب جو پیر ہو گیا وہ کمائے گا ہی نہیں اور وہ تو جناب نظرانوں میں پلے گا، یہ ایک آج کا فلسفہ ضرور ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں نے دکانداری کھول رکھی ہو، لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ کوئی وراثتی نہیں ہے.
ٹھیک.
ایک شخص جو ہے وہ کامل ہے، اس کی اولاد کامل ہو ضروری نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جس پر فضل ہو. تو ہم نے تو دامن پکڑنا ہے علم کا اور فضل کا. ٹھیک ہے ان کے اولاد کی کہ ہم تعظیم کرتے ہیں، ان کی اولاد نسبت میں اعلیٰ ہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ تعلیمات. جہاں عمل نہیں ہے ہم وہاں اس کو فالو نہیں کریں گے.
ٹھیک.
تو آپ دیکھ لیں پاک و ہند کے اندر کتنا فیضان پھیلا ہے. آپ کہہ رہے تھے سلسلے کی برکات کا کیا فائدہ ہوگا، کیا آپ عراق، کیا آپ عرب دنیا، کیا ہندوستان، کیا پاکستان، کوئی ایسا خطہ ہے جہاں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان یافتہ نہ ہو؟
بالکل نہیں ہے،
ایک خطہ نہیں ہے. میں اہل سوڈان سے ملا، اور کسی سوڈانی سے آپ ملے دیندار آدمی ہو اسے پوچھیں وہ سے پاک رضی اللہ عنہ کو جانتے ہیں؟ کہے گا کلنا قادری، ہم تو سارے کے سارے قادری ہیں. کیا الجزائر، کیا مغرب. تو حضور غوث پاک وہ ہیں کہ جن کی ولایت کا ڈنکا پورے عالم کے اندر ہے.
سبحان اللہ.
وہ اولیاء کے سردار جو ہیں، امام الاولیاء جو ہیں.
بالکل. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً موضوع تشنا رہ گیا، آپ کی کالز بھی ہیں، میرے پاس بھی سوالات ہیں، اور مجھے امید ہے کہ مفتی صاحب نے بھی بہت ساری باتیں کرنی ہے، لیکن مدنی چینل کی اپنی ایک ایف پی سی، اپنا ایک رن ڈاؤن ہے، ایک سلسلے کے بعد دوسرا سلسلہ ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ دین کے احکام، دین کا پیغام ایک حکمت عملی کے ساتھ ایک اچھے انداز سے آپ تک پہنچتا رہے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.